رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رجب المرجب کا یہ مبارک حرمت والا مہینہ اپنی عظمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے. اسلامی مہینوں میں چار مہینے بڑی حرمت اور قدر والے ہیں جنہیں حرام مہینہ یعنی حرمت و عزت والا مہینہ کہا جاتا ہے. چار مہینے یعنی تین مہینے متواتر آتے ہیں پے در پہ یہ کے بعد دیگرے جیسے ذیقعد، ذی الحج اور محرم. یہ تینوں مہینے ایک ساتھ محرم سے پہلے ذی الحجہ اور ذی الحجہ سے پہلے ذیقعد، ذیقعد، ذی الحجہ، محرم، یہ تینوں مہینے ترتیب کے ساتھ حرمت والے کہلاتے ہیں. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کی بڑی قدر اور عزت رہی. اس میں قتال، جھگڑا، لڑائی کو وہ بھی ناجائز سمجھتے تھے. اور ان تین مہینوں کی ترتیب کے ساتھ بقیہ مہینوں میں تنہا ایک مہینہ رجب کا ہے. یہ چار مہینے رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ چار مہینے اسلامی ماہ و سال کے اندر حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. رجب المرجب اپنی عظمت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا متحمل ہے، جہاں اس کی کرامات و فضائل و مقام اور عزت اپنی جگہ پر ہے، وہیں پر اسلام کی بڑی عظیم برگزیدہ ہستیاں کسی کی ولادت اور کسی کا وصال اس مبارک مہینے کے اندر موجود ہے. مثلاً جس طرح کے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس ابن عبد المطلب، ان کا عرس مبارک، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، امام محمد باقر کی ولادت امام جعفر صادق کا وصال مبارک، کاتب وحی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک بھی اسی مہینے کے اندر ہے. اور بعض روایت کے مطابق سرکار اسد اللہ الغالب مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، بعض اقوال کے مطابق کہ آپ کی ولادت طیبہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے. اور ترتیب کے اعتبار سے مزید دیکھا جائے تو دیگر اور کئی اولیاء، لیکن ان تمام اکابر بزرگوں کی توسط سے اور اصاغر کے لیے شرف کا باعث اس مہینے کو یاد دلانے والی جو شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت ہیں وہ حضور شیخ المشائخ سلطان ہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الحق والدین سرکار معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب المرجب کو ہوئی، اکثر قول کے مطابق وہ بھی اس کے اندر ہے. آج ہم نے اپنے جمعے کا موضوع اس حوالے سے رکھا کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ اور اپنی تہذیب اور اپنے اکابر کے احوال سے واقفیت ہونا ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے، ان کے اخلاق کی مضبوطی کے لیے اور ان کی سماجی زندگی کی درستگی کے لیے اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے یہ اشد ضروری ہے. حضرت خواجہ خواجگان سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی دربار اولیاء کے اندر سر فہرست آتی ہے. قطب الاخطاب آپ ہیں، شیخ المشائخ آپ ہیں، سلطان ہند کا لقب مبارک ہے، بڑے اکابر اولیاء آپ کے درباروں میں حاضری دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور امت کے تسلسل نے آپ کی آفاقیت اور آپ کی اہمیت اور آپ کی دینی خدمات، اور بالخصوص میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سلسلے کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کی. سلسلہ چشتیہ کی علمی خدمات پر آج جمعے کے دن ہم کچھ ذکر کرنا چاہیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ مزید مجالس اور محافل ہے جہاں پر مستقل طور پر سرکار خواجہ صاحب کے عرس میں ہم گفتگو کرنے کا شرف پائیں گے. تو سلسلہ چشتیہ کی تاریخ، اہمیت، اس کے مقام پر تفصیلی گفتگو ہم وہاں پر کریں گے. لیکن جمعۃ المبارکہ کے اندر اس موضوع کا تعارف ہمارے سامنے ہو جائے تاکہ میں نے جس طرح کے عرض کیا اپنے اور آپ کے لیے کہ ان اکابر کے حالات اور واقعات اور تاریخ کو ذکر کرنا یہ ہمارے لیے اپنے ایمان، اخلاق اور اپنی تہذیب اور اپنی سماجی زندگی کو درست کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کا یہ ہمیشہ سرمایہ رہا ہے. قرآن نے بھی اس بات کو ذکر کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو ذکر فرما دیا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ پر مختلف انبیاء کرام نہیں بلکہ سارے انبیاء کرام کے قصے اور واقعات کو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا لنثبت به فؤادك، اس کے ذریعے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو استقامت ملے گی، آپ کے لیے مزید راہ کے اندر آپ کی فکر مضبوط ہوگی. تو اندازہ لگائیے جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر اور طبیعت کی مضبوطی جو آپ کے درجے کے اندر ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے لیے انبیاء کے واقعات اور ان کے حالات اور ان کی تاریخ کو سب سے پہلا ذریعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت کے لیے بطور تعلیم کا رکھا. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت اپنے درجے پر وہ حاصل ہو رہی ہے، سابقہ انبیاء کے قصے، واقعات اور حالات کو سن کر وہ جرت اور استقامت مل رہی ہے، تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ان کے واقعات اور ان کے حالات کس قدر مؤثر اور ایمان کے تحفظ کی ضامن ہوں گے. اب آپ غور کیجئے، خاص طور پر میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آج کا ہمارا موضوع بھی سلسلہ چشتیہ کی علمی خدمات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سن لیجئے کہ بر صغیر کے اندر جس سلسلے روحانیہ نے سب سے بڑا کام اسلام کا کیا، اور میں اس بات پر کہنے پر بالکل حق بجانب ہوں کہ بر صغیر غیر منقسم ہندوستان یعنی پاک و ہند کی سرزمین، اس میں بنگلہ دیش کو بھی آپ شامل کر لیجئے اور ایشیا کے قریبی ممالک کو شامل کر لیجئے، اس خطے کے اندر اللہ کا دین اگر بچا ہے تو وہ سلسلہ چشتیہ کی وجہ سے بچا. یہ کوئی تقریری رنگ نہیں، یہ کوئی لفاظی نہیں، یہ کوئی خامخواہ کوئی خوشامدی نہیں، تاریخ کا طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ جس قدر خدمات سلسلہ چشتیہ کے اکابر نے کی، نہ مجاہدین کی تلوار اتنا اثر کر پائی، نہ علماء ظواہر کی تقریریں اور تعلیم و تدریس وہ کام کر پائی جو سلسلہ چشتیہ کے اکابر اولیاء نے مسلسل کیا. اور یہ بات کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ آج بر صغیر کے اندر جو اسلام کا چرچا ہے اور گلی گلی کوچے کوچے لا الہ الا اللہ کی ضربے ہیں، اس میں سب سے بڑا کلیدی کردار حضرت خواجہ خواجگان اور آپ کے خلفاء کا ہے کہ جن کے ذریعے پورا بر صغیر غیر منقسم ہندوستان کے اندر یہ مقام رہا. انشاءاللہ اس کو میں آگے وقت رہا تو عرض کروں گا. اور یہ واضح طور پر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تصوف کی روحانی تحریک ایک انقلابی تحریک رہی، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے تلواریں بھی سامنے آئیں مجاہدین کی، علماء کی تدریس اور تقریروں کا سلسلہ بھی سامنے آیا، لیکن جو روحانی انقلاب اہل تصوف نے لایا ہے نا، تو وہ تلواریں بھی کام نہ کر سکی، وہ علماء کی تقاریر کام نہ کر سکی، وہ علماء کی تدریس کام نہ کر سکی جو حضرات صوفیاء کرام کی روحانی تحریک نے ایک انقلاب بپا کیا، اور اس میں سب سے بڑا نام سلسلہ چشتیہ کا ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ سلسلہ قادریہ اس وقت موجود نہیں تھا، میں اس وقت کوئی تصوف کے رنگ میں یہ صوفیانہ رنگ میں نہیں گم ہو رہا ہوں، نہ مجھ پر کوئی، آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ صوفی مشرف سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے آپ مبالغہ کر رہے ہیں، نہیں، آج تو تاریخ آپ کی ہتیلی کے اوپر ہے، ابھی آپ اپنے موبائل فون کے چند ڈیجٹ کو آپ دباتے ہیں تو ساری دنیا کی تاریخ اور ماضی آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اب تو ریسرچ اور تحقیق آپ کے ٹچ پر موجود ہے، ابھی آپ آئیے تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ میری ہر بات سے اتفاق کریں گے کہ میں سلسلہ چشتیہ کے بارے میں جو بات کر رہا ہوں یہ صرف عقیدت کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ سلسلہ قادریہ پہلے وجود میں آ چکا ہے، سلسلہ سہروردیہ ظاہر سی بات ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اجل حضور سیدنا ابو نجیب سہروردی رحمہ اللہ، جو پیر و مرشد ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کے اور چچا بھی ہیں، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانہ علم سے خوشچی ہیں اور آپ کے فقیر ہیں، یقیناً ان کی وجہ سے سہروردی سلسلہ ماریز وجود میں آ چکا ہے، سلسلہ نقشبندیہ کا وجود بھی موجود ہے، لیکن بر صغیر غیر منقسم پاک و ہند کے اندر جو انقلاب سلسلہ چشتیہ نے پیدا کیا ہے وہ تمام سلاسل کے اندر اس سلسلہ چشتیہ کی انفرادیت ہے۔ اس بر صغیر کے اندر آنے والے مجاہدین ہو وہ بھی اس سلسلے کے مرید ہوئے، چاہے وہ محمود غزنوی ہو، میں بڑے رسوخ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، چاہے سلطان محمود غزنوی ہو، چاہے شیخ شہاب الدین غوری رحمہ اللہ ہو، چاہے غوری انقلاب ہو یا غزنوی انقلاب ہو، ان دونوں کے پیچھے جن کی پشت پناہی تھی، جن کی پوری طاقت تھی، جن کی پوری توجہ تھی، وہ سلسلہ چشتیہ تھا۔ آپ محمود غزنوی رحمہ اللہ کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، حضرت سلطان المجاہدین شہاب الدین غوری رحمہ اللہ کی تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں کہ جناب ان کی تاریخ، ان کی تلوار کے انقلاب کو منظم کس نے کیا، ان کے کیے ہوئے کام کو سیٹ اپ کس نے دیا، ان کے لیے زمین کو ہموار کس نے کیا، ان کے آنے سے پہلے ماحول بنایا کس نے، وہ سرکار خواجگان کا سلسلہ تھا۔ تو اس میں کہنے میں تاریخ کا ہر طالب علم حق بجانب ہے کہ سرکار سلطان ہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی یقیناً سلطان ہند ہے، اور ہندوستان کے اندر انقلاب تصوف جو آیا، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ توحید کے مسترانے جو گونجے ہیں، یہ سرکار میرے آقا غریب نواز کا کرم ہے اور آپ کے خلفاء کا کرم ہے۔ میں پھر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں کوئی کسی، کیونکہ غامدی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ خامخواہ تصوف کے دشمن ہیں، جاہلانہ رسم، خود دو بندے کو ہدایت نہ دے سکے نہ اپنی سند بتا سکے، یہ تصوف کے جو دشمن ہیں جو اس وقت براہ راست میری تقریر بھی سن رہے ہوں گے، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بڑی توجہ کے ساتھ، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی عقیدت نہیں، الحمدللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، ان سے محبت یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ تاریخ کے ایسے حقائق ہیں جس کو غامدی کیا ایسی پوری نسلیں پیدا ہو جائیں تو فراموش نہیں کر سکتی، یہ تاریخیں پانی پر نہیں لکھی گئی ہے، یہ دیواروں اور پتھروں پر اور حقائق پر وہ مضبوط لکھے ہوئے نقوش ہے جس کو نہ جس کے لکھے ہوئے حروف کو نہ طوفان محو کر سکتا ہے، نہ بد مذہبیت اس کو مٹا سکتی ہے، یہ سلسلہ تصوف اور بالخصوص سلسلہ چشتیہ کا ایک انقلاب رہا ہے۔ میں یہ بات آپ سے پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ دن چل رہے ہیں، آپ اپنی تاریخوں سے گویا کہ واقفیت حاصل کریں۔ میں اس وقت کئی تاریخی حقائق کو جمع کر کے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ بھائی تصوف کا سلسلہ شروع کب ہوا، تصوف کا معنی، اس پر ہم تفصیلی تقریر کرتے رہتے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیپ میں جائیں۔ تصوف کا معنی ہے کہ قرآن و سنت کو اخلاق کا جامہ دے دینا، قرآن و سنت کو اچھے مینرز کے ساتھ جوڑ دینا، یعنی قرآن اور سنت کو دل تک لے کر آنا، یعنی قرآن و سنت جب تک زبان پر رہے تو شریعت ہے اور وہ روح اور طبیعت میں رچ جائے تو تصوف ہے۔ میں اور آپ نماز اور قرآن کے احکام کو جب تک اپنے بدن پر رکھیں تو شریعت ہے اور وہ طبیعت، مزاج، خوشی، لذت اور نظریہ بن جائے تو یہ تصوف ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا کہ طریقت چیز اے والا صفات، کیونکہ دیکھیں شریعت بھی عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں، طریقت بھی عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں، طریقت شریعت سے آگے کی منزل ہے، شریعت نہ ہو تو طریقت پائی نہیں جا سکتی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ شریعت والے ہیں یہ طریقت والے ہیں، تو شریعت کے مقابلے پر تو کفر ہوتا ہے، طریقت شریعت کے مقابلے پر نہیں، شریعت تھیوری ہے اور اس کا پریکٹیکل طریقت ہے، شریعت نصاب ہے، اس کی عملی شکل جو طریقت ہے۔ یہ کہنا کہ ہم طریقت والے ہیں وہ شریعت والے ہیں، اگر شریعت کے مقابلے پر کوئی چیز آ جائے تو شریعت کے مقابلے پر کفر ہوتا ہے۔ طریقت معاذ اللہ شریعت کے مقابلے پر نہیں ہے، وہ اس کی عملی شکل ہے، اس تھیوری کا وہ اس کی ایک عملی شکل ہے، اس کا وہ پریکٹیکل ہے، لہذا اس لیے اقبال نے بات کی تھی کہ کیونکہ شریعت بھی ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ توجہ رہے، شریعت بھی عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں جو اللہ تک لے جائے، طریقت بھی راستے کو کہتے ہیں، طریق جسے آپ کہتے ہیں طریق، یہ کون سا طریق ہے بات کرنے کا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، یعنی یہ کون سا راستہ ہے بات کرنے، شریعت جیسے شارع فیصل شارع قائدین آپ نام رکھتے ہیں، تو شرع شرع معنی روڈ راستہ وے، طریقت کا بھی ایگزٹ یہی معنی ہے، لیکن فرق کیا ہے، یوں ہی منہ اٹھا کر چلنا جس میں دل حاضر نہ ہو بس بدن کھینچ رہے ہو تو یہ شریعت ہے، لیکن اس کے ساتھ دل بھی لگ جائے تو یہ طریقت ہے، اس کے ساتھ توجہ بھی لگ جائے، نیت بھی شامل حال ہو جائے، اخلاص بھی آ جائے، اللہ کی یاد بھی آ جائے، یوں ہی چلنا شریعت ہے، دل لگا کر چلنا طریقت ہے، اسی کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ طریقت چیز ہے والا صفات، طریقت فارسی کا ایک شعر ہے ان کا بڑا مشہور، کہ طریقت چیز اے والا صفات شریعت را دیدن با اما کے حیات، کہ شریعت کیا طریقت کیا ہے جناب والا، طریقت چیز اے والا صفات، طریقت کس کو کہتے ہیں جناب والا، تو وہ کہتے ہیں شریعت را دیدن با اما کے حیات، شریعت کو شوق کے ساتھ لینا، شریعت کو ذوق کے ساتھ لینا، شریعت کو مرضی کے ساتھ لینا، کسی کام کو شریعت عمل کا نام ہے لیکن عمل کے ساتھ وہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، کس سے اجر لینے کے لیے کہا کیا جا رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، کس سے ڈر کر کیا جا رہا ہے، یہ عمل کے پیچھے جو تحریک اور جذبہ ہے نا، اس تحریک اور جذبے اور نیت کو طریقت کہتے ہیں اور جو عملی شکل ہے اس کو شریعت کہتے ہیں، تو لہذا تصوف کوئی برہمن مذہب نہیں ہے کہ جس طرح کے بعض جاہل منکرین حدیث بات کرتے ہیں، جس سادھو بھی سادھوؤں کو دیکھو جناب وہ دو چادروں پھیل کے پھرتے ہیں، تو میں نے کہا حج میں بھی تو آپ دو چادریں پہنتے ہیں، یہ کہ وہ سادھوؤں کو آپ دیکھیے کہ جناب جو ہے کہ وہ خاص ایک صورت دھارتے ہیں، اور مسلمان بھی اگر اس صورت کو دھاریں تو سادھو میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے، تو میں نے کہا سادھو بھی گنگا کے پانی کا ادب کرتا ہے، مسلمان بھی دو سفید کپڑا پہن کر زمزم کا ادب کرتا ہے، تو کپڑے بھی ایک جیسے ہی نظر آ رہے ہیں، دونوں جگہ پانی ہے لیکن نیتوں کا فرق ہے، تو یہ انتہائی درجے کی دھاندلی اور خیانت ہے، اور یہ صوفیہ سے دلی دشمن ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا یہ یہودیانہ فکر ہے، صوفیہ سے دشمنی یا اسلام سے دشمنی ہے، کیونکہ غامدی جیسے کیسے لوگ آئے اور چنگیز خان نے ان کو پاؤں تلے رون کر رکھ دیا، لیکن چنگیز خان کی پوری تحریک کو جس نے ہلا کر رکھ دیا وہ سلسلہ چشتیہ تھا، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اب میں اس تمام مختصر کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے، تو میں ادھر ادھر کے صرف آپ کو سبجیکٹ اور عنوان آپ کو گنواتا جا رہا ہوں، تصوف پر میں نے چند باتیں یعنی تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی، یا سب سے بڑی غلطی بعض مورخوں کو یہ لگتی ہے جب ان سے پوچھا جائے کہ تصوف کی تحریک، تصوف پورا تحریک کی شکل میں، ایک نظام کی شکل میں، ایک انسٹیٹیوٹ کی شکل میں، یعنی الگ الگ تو سب عمل کر رہے ہیں لیکن تحریک کی شکل وہ اختیار کر جائے، تنظیمی شکل اختیار کر جائے، اور تحریک اور تنظیم کی شکل میں، اتنی اردو تو آپ تمام سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس کی تشریح کروں گا تو بات آگے جائے گی، یعنی تحریک کی شکل دے دینا اس کو، تنظیم کی شکل دے دینا، اور باقاعدہ تحریک اور تنظیم کے اعتبار سے تصوف کو لیڈ کرنا، یہ کب سے شروع ہوا، تو بعض مورخین کو غلطی لگی، وہ کہتے ہیں کہ فتنہ تاتار، چنگیز خان جب اس علاقے میں آیا اور اس نے مسلمانوں کی خانقاہوں کو مسجدوں کو مزاروں کو تہ بالا کیا، تو اس کے بعد تصوف کو تحریک دی گئی، لیکن یہ کہنا غلط ہے، اگر تھوڑا سا مطالعہ کیا جائے تو تصوف بطیر تحریک کے دور صحابہ سے تھا، اس پر اپنے ایک دلائل ہیں، دور صحابہ سے تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ چنگیز خان اس دور میں آیا، اور اس کی تاریخ اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں تو 1216 عیسوی، 1216 عیسوی، یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے 55 سال بعد، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک 561 ہجری میں ہو رہا ہے، 561 ہجری میں ہو رہا ہے، اور عیسوی کے اعتبار سے 1166 ہجری ہے، 1166 عیسوی اور 561 ہجری، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، چنگیز خان جس زمانے میں منگولیا یہ تیار ہوئے تاتاری فوج آئی اور اس نے پورے نظام اسلام کو تہ بالا کر کے رکھ دیا، اتنا خطرناک مسلمانوں پر یہ بربریت تھی، مسلمانوں پر یہ حملہ تھا کہ ابن عسیر جو بہت بڑے مورخ ہیں وہ یہ کہنے پر آ گئے، ابن عسیر کیونکہ اس دور کے تھے جس دور میں تاتاریوں کا حملہ بغداد پر ہوا تھا، بغداد ہی پر نہیں ہوا، سارا خراسان انہوں نے برباد کیا، سارا ایشیا برباد کیا، بغداد کیونکہ کیپٹل تھا، اس بنو عباس کا کیپٹل تھا، اس لیے اس کو تاریخ میں زیادہ یاد کیا جاتا ہے. لیکن کوئی ایسی خانقاہ، کوئی ایسا مدرسہ، کوئی ایسا صوفی، کوئی ایسا عالم، جس طرح کچھ سال پہلے طالبان تاتاری آئے تھے کہ انہوں نے صوبہ سرحد کے اندر نہ کوئی عالم چھوڑا، نہ کوئی صوفی چھوڑا، نہ کوئی مزار چھوڑا. یہ تاتاریوں کا ایک، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اظہار تھا. تاتاری اتنا بڑا مسلمانوں پر حملہ تھا اور ایسا طوفان تھا اور ایسے دردناک داستان ہے کہ ابن عسیر جو ایک ذمہ دار مورخ ہے، علامہ ابن عسیر کو آپ جانتے ہیں، تاریخ ابن عسیر، وہ اس دور کے اندر تھے، چھٹی صدی ہجری کا یہ واقعہ ہے، وہ اس دور میں تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں اور میری بات غلط نہیں ہو سکتی. اور بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر آج تک دنیا پر اتنا بڑا حملہ دہشت گردی کا نہیں ہوا جتنا بڑا دہشت گردی کا حملہ چنگیز خان نے کیا. ان جملوں سے آپ اندازہ لگائیے، اتنا بڑا جملہ ایک مورخ لکھ رہا ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر چھٹی صدی ہجری تک لاکھوں سال گزر گئے، لیکن اتنی بڑی تباہی دنیا میں کبھی نہیں آئی، اتنا بڑا ظلم انسانوں پر کبھی نہیں ہوا. کہ سروں کے مینار کی کہانی تو ہم سنتے ہیں اور وہ حق بھی ہے، لیکن علامہ ابن عسیر کے جملے ان تمام، چاہے وہ فلمی ڈرامے ہو چاہے تاریخ، اس کو سپورٹ دیتی ہے اور بات کہتی ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے. علامہ ابن عسیر لکھتے ہیں اپنی تاریخ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ، وہ کہتے ہیں اس بات کو کہنے میں میں غلط نہیں ہوں کہ اگر میں یہ بات کروں کہ حضرت آدم سے لے کر اور آج کے دور تک انسانیت پر اتنا بڑا حملہ کبھی دشمن کا نہیں ہوا اور اس دنیا پر اتنی بڑی تباہی کبھی نہیں آئی جو انسان کو انسان کے ذریعے پہنچی ہو، جیسی تباہی چنگیز خان کے دور میں آئی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ چنگیز خان ایک دہشت کی علامت تھا، ایک قیامت صغرا تھا، بالخصوص مسلمانوں کے اوپر، کہ اس نے کسی مسلمان کو نہیں چھوڑا، تھیس نیس کر کے کر دیا، سارا نظام برباد کر دیا. یہ ہم جانتے ہیں. جو بعض مورخین یہ کہتے ہیں، میں اس بات کو صرف آج کے درس میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ چنگیز خان کی تحریک مجبوری تصوف کی، بعض مورخ یہ کہتے ہیں، کیونکہ چنگیز خان نے خانقاہوں کو ختم کر دیا، مسجدوں کو ختم کر دیا، لاکھوں علماء مار دیے، لاکھوں صوفیوں کو مار دیا. شیخ فرید الدین تار اسی میں شہید ہوئے، اور خانقاہ میں رہ کر نہیں، ان سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. یہ غیرت مند ہمارے صوفیہ، شیخ نجم الدین کبرا، حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے پیر، وہ باقاعدہ اپنے خانقاہ سے نکل کر مسلمان مجاہدین کے ساتھ چنگیز خان کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. فرید الدین تار، جن کا نام مبارک ہم پڑھتے ہیں، تصوف کا اعلیٰ مقام ان کا ہے، آج وہ موجودہ ایران کے اندر ان کا مزار مقدس ہے، وہ بھی تاتاریوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی، کتنا بڑا نقصان تاتاریوں کے ذریعے اور منگولیوں کے ذریعے اور چنگیز خان کے اس لشکر کے ذریعے مسلمانوں کو پہنچا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ رنگ دے دیں کہ تصوف کی وجہ اور تصوف کا سبب چنگیز خان کیا کا یہ زور بنا. ہاں یہ ضرور تھا. میں ایک جملہ، کیونکہ وقت کا میں لہذا ادھر ادھر سے ملا کر کہنا چاہ رہا ہوں، ایک تسلسل پر نہیں رکھ رہا اس بات کو، تاکہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ بات پتا چل جائے. ہاں یہ ضرور تھا، چنگیز خان کے مقابلے کے لیے، جہاں جلال الدین خوارزم اور دیگر بڑے بڑے نام آتے کہ جنہوں نے اس کے مقابلے کے لیے کمر بستہ ہوئے، بنو عباس کمر بستہ ہوئے، ملک شام کے اندر علماء کی بڑی بڑی جماعتیں کھڑی ہوئی جنہوں نے مدرسوں کو تالا لگایا، یوں سمجھیے مدرسے چھوڑ دیے، کتابوں کو الماریوں میں بند کر دیا اور وہ گھوڑوں کی زین پر آ گئے. انہوں نے کہا سب سے بڑا درس اس وقت منگولیوں کے ساتھ مقابلہ ہے، اس میں جان دینا سب سے بڑا گویا کہ درجہ ہے، اور ان سے مقابلہ کیا جائے تو لہذا مدرسے خود علماء نے بند کر دیے تھے اور وہ تلواروں کو ہاتھ میں لے کر میدان عمل میں آ گئے تھے. کہ جس طریقے سے چن چن کر ایک ایک مسلمان کو مارا جا رہا تھا اور مسلمانوں کے دستاویزاتی چیزیں، جو تاریخی چیزیں کتابی شکل میں، اس کو ختم کیا جا رہا تھا، اس نظر اور لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ اسلام چھٹی صدی ہجری میں ختم ہو جائے گا. میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں صرف جس موضوع کو میں خواجہ صاحب کی طرف لانا چاہ رہا ہوں وہ رہ جائے گا، ورنہ میں یہاں پر چنگیز خان کی تاریخ کا گہرا مطالعہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ کس طرح باضابطہ منظم طور پر اسلام کو ختم کرنے کی سازش تھی. تو آج اگر یہ یورپین مل کر رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے جو چھٹی صدی ہجری کے اندر چنگیز خان کر چکا تھا. لیکن اس کے مقابلے میں علماء آئے، میں مانتا ہوں اور ان علماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جو اس میں علماء شہید ہوئے ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ وہ تلواروں کو لے کر گھوڑوں کی زین پر آئے، انہوں نے ممبر چھوڑ دیا، مدرسہ چھوڑ دیا، لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی جدوجہد کوئی کام نہ لا سکی. یہ بھی حق ہے، ان کی تلواریں کوئی کام نہ کر سکی، علماء کی تقریریں کوئی کام نہ کر سکی، چنگیز خان کے رخ کو موڑ کر بلکہ ناک سے پکڑ کر زمین پر بٹھا کر اسلام سے اگر کسی سے متاثر کیا اور جو اسلام کو ختم کرنے آیا تھا اسی میں سے اسلام کے محافظ نکلے تو یہ سلسلہ چشتیہ کا کارنامہ تھا اور یہ تصوف کا کارنامہ تھا. تو یہ انقلاب جو خانقاہوں کے دشمن ہے،
آج منہ پر داڑیاں نہیں اور امام مفکر بنے ہوئے اور جناب صوفیہ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں تم پدی نہ پدی کے شعبے تم نے کام کیا کیا سوائے اسلام میں شک پھیلانے کے، سوائے بزرگوں کی تعلیمات میں شک پھیلانے کے، چاہے پچھلوں کو برا کہنے کے، کیا کیا؟ کام اگر ہوا ہے تو وہ ہوا ہی تصوف کی دہلیز سے، صوفیہ کی خانقاہوں سے. اب ذرا توجہ کیجئے گا، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چنگیز خان کی موت جو ہے وہ 1227 عیسوی میں ہوئی ہے، 1227 عیسوی، یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے وصال سے آپ یوں سمجھے 70 سال کا عرصہ ہوگا. اس میں وہ آیا بھی، اس نے حملہ بھی کیا، بڑا اس نے بہت بڑا گویا کہ حملہ کیا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، 1216 کے اندر اس کا وہ ایشیا پر حملہ تھا کہ اس نے درندوں جیسی فوج کو تیار کیا تھا، اور وہ نہ انسان کو پہچانتے تھے، نہ جانور کو پہچانتے تھے، نہ خشکی کو پہچانتے تھے، نہ تری کو پہچانتے تھے. ایک یاجوج و ماجوج تو آئیں گے کہ جو زمین کی ہر چیز کو چاٹ جائیں گے. اس کی ایک بدترین شکل چنگیز خان تھی. 1216 عیسوی، غوث اعظم کی وصال شریف سے 55 سال کا یہ عرصہ ہے جب بغداد پر حملہ ہو گیا، ایشیائی ان علاقوں پر حملہ ہوا. 1227 میں چنگیز خان ہلاک ہو گیا. یقیناً اس میں سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا سیاسی فقدان تھا، جس طرح آج کل چل رہا ہے، یعنی ہمارا سیاسی فقدان. کوئی خادم الحرمین شریفین بنے ہوئے، کوئی کیا بنے ہوئے، پرسان حال کچھ بھی نہیں. ایک عورت جو نبی کو گالی دے دے، اس کو اتنے شہرت کے ساتھ اس کو شہریت دی جا رہی ہے، اور جو مسلمانوں کی بات کر کے اس کو پکڑ کر گوروں کے حوالے کیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو سیاسی فقدان ہمارے اندر ہے اور یہ سیاسی زوال ہے، جو آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، چنگیز خان کو لانے والی چیز سیاسی زوال. مسلمانوں کے پاس فوجیں تھیں، اسلحے تھے، میزائل تھے، تمام معاملات تھے، لیکن دین سے دوری، دنیا کی حرص، موت سے خوف، خدا کو بھولنا، جہاد کو پسے پشت ڈالنا، ہر چیز اپنے آپ کو پروموٹ کرنا، تو گویا کہ مسلمانوں میں تہذیبی فقدان بھی آ گیا تھا اور اخلاقی فقدان کے زوال پر مسلمان پہنچ چکے تھے. اس وقت تھا مسلمانوں کو زندہ کرنے کے لیے ان کے اندر نیتوں کو درست کیا جائے، ان کو زندگی کے مقصد کی حقیقت سے آشنا کیا جائے، ان میں اخلاقی اقدار کو اٹھایا جائے. اس لیے تلواریں وہ کام نہ کر سکی، تقریر وہ کام نہ کر سکی، وہ صوفیہ کر گئے، جن کی وجہ سے لوگوں کے دل جو مردہ ہو گئے تھے دنیا کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی یاد سے وہ زندہ ہوئے، تو پھر خود وہ انقلابی طور پر آئے، یہاں تک کہ چنگیز خان کی فوج کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا. میں یہاں پر اس بات کو کہنے بھی حق بجانب ہوں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، جن کو قبلہ اول کا فاتح کہا جاتا ہے، کبھی تاریخ کے پنے کچھ پیچھے سے پڑھ کر دیکھیں، ان کی پشت اگر مضبوط کی تو غوث اعظم کی تحریک نے کی تھی. یقیناً اس میں ہم ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، جن کی جد و جہد سے ایک انقلاب کھڑا ہوا تھا. لیکن کوئی تاریخ کی حقیقت کو بھی جانے کہ ان کی صفوں میں ارادوں کی مضبوطی کہاں سے آ گئی تھی، شوق شہادت کہاں سے آ گیا تھا، موت کا ذوق اور اللہ سے ملنے کا شوق کہاں سے آیا. یہ غوث اعظم کی تبلیغ کا نتیجہ تھا جس میں لوگوں کے دلوں سے دنیا نکلی، یاد الہی کا غلبہ ہوا، اور وہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی صف کی مضبوطی دیوار بنی اور اس نے انقلاب پیدا کیا تھا. تو گویا کہ ہر مجاہد کی تلوار کے پیچھے صوفیہ تھے، ہر تحریک کی جد و جہد کے پیچھے صوفیہ تھے. اب آئیے ذرا اس کو، میں تھوڑا سا جو وقت رہ گیا ہے میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. 1216 عیسوی، اس کو اگر ترتیب کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غوث اعظم کے پردہ فرمانے کے 55 سال بعد ان خطوں میں سب سے بڑا حملہ چنگیز خان نے کیا تھا، اور 1227 میں وہ مر گیا. یہ ضرور ہے کہ مسلمان اس وقت اخلاقی طور پر پستی میں تھے، مناظروں و مباحث ان چیزوں میں لگے ہوئے تھے، جہاد اصل مقصد کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی تھی، فرقہ واریت میں لگے ہوئے تھے. اور آج بھی جس طرح جنگ لگائی جا رہی ہے اور جس میں الجھایا جا رہا ہے، بالکل وہی سلسلہ تھا. اس وقت بھی بحثیں حضرت ابوبکر کی افضلیت پر ہو رہی تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت پر بحثیں بری نہیں، ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کو چھیڑنے والے یہود کے ایجنٹ تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں، ان کا نمبر پہلے، ان کا نمبر بعد میں. میں نے کہا تم پیروں کو اس سے کیا مقصد، نہ تمہیں دین ملا نہ دنیا ملی، تمہیں اس سے کیا مقصد؟ جو چیز مسلمات ہیں اہل سنت کے، اس کو کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ تاریخ کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو بغداد کے اندر وہ شیعہ وزراء جنہوں نے سنیوں کی توجہ کو منتشر کیا اور وہ اعلی کار تھے چنگیز خان کے، اور اس سے مسلمانوں کی توجہ جہاد اپنے ضروری نظریے سے ہٹی اور مسلمان آپس میں دست و گریباں ہو گئے، اور وہ آسان موقع مل گیا چنگیز خان کو جو بچی کچھ ہی طاقت تھی اس کو بھی ختم کرنے کا۔ لہذا اس تاریخی تسلسل کو آج کے دور پر اگر آپ ٹیلی کر کر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ غریب النواز کے ذکر کے علاوہ کوئی ذکر ملتا ہی نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم اس تاریخ کو سمجھ سکیں، کیونکہ سلسلہ چشتیہ میں نے عرض کیا اس پورے خطے کے اندر ایک انقلابی سلسلہ ہے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ چنگیز خان کے ہونے کی وجہ سے اور اس کے حملے کی وجہ سے تصوف کی تحریک تیز ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تصوف اس وقت شروع ہوا۔ تصوف تو دور رسالت سے شروع ہے، وہ تو قرآن کی آیت سے شروع ہے، وہ یزکیہم، وہ دلوں کو پاک کرتے ہیں اچھے اخلاق سے، یہ تو قرآن سے ہے۔ لیکن میں یہاں پر بات کو سمیٹتے ہوئے کہنا چاہوں گا اور میں بار بار پھر ریپیٹ کروں گا کہ اس وقت مجاہدین تلواروں کو نکال کر چنگیز خان کے اس خونخوار جانوروں کے مقابلے میں کھڑے تھے، ہم ان کے اخلاص کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی تلواروں سے کوئی کام نہ بن سکا۔ کام بنا تو خانقاہوں سے بنا، صوفیہ سے بنا، مثلا امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد شیخ نجم الدین کبریٰ، ان کی خانقاہ کے بارے میں تاریخ کے مضبوط حوالوں کے اندر موجود ہے کہ 1221 کے اندر، یعنی آپ دیکھیے کہ 1216 میں حملہ ہوا ہے، 1221 کے اندر مسلمانوں کو مجتمع کرنے کے اندر اس صوفیہ باصفا کا سب سے بڑا نام آتا ہے، شیخ نجم الدین کبریٰ، جنہوں نے اپنے خانقاہ کے اندر مسلمانوں کو اخلاق کی طرف، ہدایت کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف، اللہ کی جانب بڑھنے کی طرف، شوق شہادت کی طرف، اخلاص، امانت، سچ، دنیا کی ناپائیداری، اور دنیا خسیس ہے، ختم ہونے والی ہے، ملعون ہے، اللہ کے پاس جانا حق ہے، آگے بڑھنا ہے، تو یہ اصل حقیقت کہ خدا کو جواب دینا ہے، یہ تمام اخلاق روحانیہ جو انسان کے اندر زہد پیدا کرتا ہے، دو یا تین جمعے سے ہم بیان کر رہے ہیں، اس پر سب سے بڑا کام کرنے والی شخصیت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس خطے کے اندر جہاں چنگیزیوں نے کام کیا تھا وہ شیخ نجم الدین کبریٰ تھے۔ تاریخ کی تقریباً کتابوں میں آتا ہے کہ لوگ دور دور سے سفر کرنے کے لیے، اپنی دل کی تسلی کے لیے، اپنی نیتوں کی درستگی کے لیے، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، روحانیت کا مطلب یہ نہیں کہ چرس بھنگ پی کر کہیں پڑے ہوئے ہوں، پاؤں میں کڑے ڈال کر کہیں ڈول کی تھاپ پر ڈانس کر رہے ہوں، یہ روحانیت نہیں ہے، یہ الحاد ہے، یہ فساد ہے، یہ فسق ہے۔ روحانیت کا مطلب ہے زندگی کا اصل مقصد جانا جائے، رب کی یاد، اس کی مرضی کو غالب کیا جائے اور اس طرف لایا جائے کہ میرا کسی کے خلاف اٹھنا بھی اللہ کے لیے اور کسی سے پیار کرنا بھی اللہ کے لیے۔ اس حقیقت کو، خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینا، یہ روحانیت ہے۔ قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جو اللہ نے نبی پاک سے فرما، حبیب کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا میرے لیے نہیں ہے، سب اللہ کے لیے۔ اس حقیقت کو قبول کرنے کا نام روحانیت ہے۔ اسپرچول روحانیت کس کو کہتے ہیں؟ روحانیت نشے کی گولی کھا کر کہیں بستر پر لیٹے ہونے کا نام نہیں کہ یہ روحانیت میں جناب۔ یہ نہیں ہے کہ عورتوں اور مردوں کا ایک اختلاط ہو جائے اور بھنگڑے ڈال رہے ہوں، بال کمر سے نیچے آ چکے ہوں، ڈھول بج رہے ہوں اور جناب ایک شور شرابہ ہو، یہ روحانیت نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ روحانیت کے خلاف شیطانی کام ہے۔ روحانیت ہے سراسر خدا کے احکام کے پابند ہونے کی، اس فکر کو اپنے اندر تازہ کرنا۔ جب میرے اور آپ کے اندر یہ خیال تازہ ہو جائے، خیال نہیں، یقین کے درجے پر آ جائے، کیا بات کہ ہم نے مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، ہم خدا کے بندے ہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں، مرضی اللہ کی ہے، اسی کی محبت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اسی کی ناراضگی کی وجہ سے دشمنی ہوتی ہے، یہ مقدس بات جب یقین کا درجہ اختیار کر جاتی ہے، انہی بات کو روحانیت کہا جاتا ہے۔ روحانیت کو ایک چرچ کے سٹے لگانا، مزاروں پر قبضہ کر کے جناب وہاں پر منشیات بیچنا اور کہنا کہ یہ صوفی لوگ ہیں، یہ صوفیت نہیں، یہ شیطانی طریقہ ہے۔ یاد الہی کا غلبہ روحانیت ہے، خدا سے ملنے کی حقیقت کو قبول کرنا روحانیت ہے۔ ایک ایک چیز کا حساب، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کے بارے میں اللہ رب العالمین تمہیں اجر دے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کے بارے میں تمہاری پکڑ ہوگی۔ جواب دہی کے لیے حساب و کتاب کی حقیقت کو دل میں اتارنا، اس دل میں اتارنے کے مرحلے کو تصوف کہا جاتا ہے، اور وہ اس حقیقت جب اتر جائے تو اسی کو روحانیت کہا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ اہل سنت پر الزام ہے کہ نہ چلے جناب، پیر صاحب عورتوں کو جالی پیر صاحب کہنا بھی توہین ہوتی ہے، عورتوں کے سروں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، عورتوں سے ہاتھیں ملا رہے ہیں، عورتوں کو گلے سے لگا رہے ہیں اور کچھ لوگ ان پاگلوں کی ویڈیو نکال کر صوفیاء کو بدنام کر رہے ہیں، تو یہ تصوف کب ہے؟ تصوف سمجھنا ہے تو غوث پاک کے پاس آؤ، امام ابو القاسم قشیری کے پاس آؤ، داتا علی حجویری کے پاس آؤ، جو مراکز ہے. اور میں نے بار بار کہا تصوف شریعت کے اگینسٹ نہیں ہے، شریعت کے اگینسٹ کفر ہوتا ہے، تصوف نہیں ہوتا. بلکہ تصوف کیا ہے؟ شریعت کا پریکٹیکل تصوف ہے، شریعت کا پریکٹیکل تصوف ہے. شریعت سے بال برابر بھی ہٹ جائے تو وہ تصوف نہیں ہے، وہ لعنت بن جائے گا. تصوف ہے وہ کہ شریعت کی تعلیم کو، حضور کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل بےآئینی اسی راستے کو اپنانا، یہ شریعت مطہرہ ہے، یہ طریقت مطہرہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ شیخ نجم الدین کبریٰ، ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں، نجم الدین کبریٰ 1221 آپ کا وصال ہے، اور آپ نے چنگیز خان کے حملے سے پہلے ہی ان کی خانقاہ بڑی مشہور تھی، جو اس بات کا جواب دیتی ہے کہ تصوف اب نہیں شروع ہوا، تصوف شروع سے چلایا. لوگ مشرق سے مغرب سے لوگ آتے تھے، ایک دن آپ مغرب کے بعد کھڑے ہو گئے درس دینے کے بعد، اور اپنے لوگوں سے کہا کہ فجر ہونے سے پہلے اس خانقاہ کو چھوڑ دینا اور اپنے وطنوں میں واپس ہو جاؤ، راستے میں جہاں جگہ ملے وہاں فجر کی نماز جماعت سے ادا کرو. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرما میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق سے ایک فتنے کی آگ آ رہی ہے اور وہ مغرب تک آئے گی، سب کو گھیر لے گی، اس سے پہلے تم اپنے گھروں کو نکلو. یہ اشارہ تھا ان کا چنگیز خان کے آنے کا. یہ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ نے چنگیز خان کا فتنہ جب یہاں پر، یعنی جس کو ماوراءالنہر نہر، یہ رشیا کے علاقے آپ کہہ لیجئے، پھر اس کے ساتھ نیچے کے علاقے بغداد اور عراق اور ایران کے علاقے کہہ دیجئے، جو تمام اس کے خطے کے اندر خراسان کے اندر آتے ہیں، یہ آپ کا سب سے پہلا اعلان اس حوالے سے تھا. اب آپ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ شیخ نجم الدین کبریٰ تاتاریوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے، فرید النتار تاتاریوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے. یہ خانقاہوں میں ایڑی رگڑ کر جان دینے والے لوگ نہیں ہیں، یہ غیرت مند صوفیا تھے کہ جنہوں نے کفر کا مقابلہ کیا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. ان کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ امت پر حملہ ہو چکا ہو اور یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے بارے میں نہ کوئی بات کی جائے نہ تلقین کی جائے، یا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے، بلکہ کہہ دیا جائے جناب یہ تو ایک سیاسی مسئلہ ہے، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے. ہم نے صوفیا کے اندر یہ بے حیائی نہیں دیکھی، صوفیا غیرت مند ہوتے تھے، جو دو شہیدوں کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا. نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ کے ایک مرید شیخ شمس الدین باخوری، جو ان کے مرید اور خلیفہ تھے، جن کی کوششوں سے ہلاکو خان کا پوتا، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا، اس کا چچزاد بھائی جو ان کے کمانڈ کا سب سے بڑا جرنیل تھا برقا خان، وہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کے مرید حضرت شیخ شمس الدین کی تخلیق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے. یعنی بہت بڑی کمی ان کا جنرل جو تھا وہ مسلمان ہوا. یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ کعبے کو محافظ مل گئے کہ وہیں سے مل گئے سنم خانوں سے. یعنی اب آپ غور کیجئے، جو کعبے کو ڈھانے آئے تھے اور وہی لوگ دار اسلام میں آئے، اور ان کو متاثر کرنے والے کون؟ یہ صوفیاء کرام کی جماعت مبارکہ. اور اسی طرح لکھا ہلاکو خان جو چنگیز خان کا پوتا تھا، اس کا پوتا غازہ خان، یہ بھی حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ کے مریدوں کے ہاتھ پر مسلمان ہوا. یہ دو آدمی کے مسلمان ہونے کی وجہ سے چنگیز خان کی تاریخ ختم ہو گئی، اور جتنے لوگ اسلام کے خلاف تھے وہ سارے دار اسلام کے اندر آئے. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ نجم الدین کبریٰ کہ جنہوں نے ایک انقلاب کھڑا کیا تھا، یعنی چنگیز خان کے مقابلے میں اسلام کی تحریک کا، وہ خود مرید تھے حضرت شیخ مصری مغربی کے، اور شیخ مصری مغربی مرید تھے شیخ عماد الدین سہروردی کے، اور وہ مرید تھے شیخ ابو النجیب سہروردی کے، اور وہ مرید تھے سرکار غوث اعظم کے. اب یہ سلسلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ کیا، اب خود تاریخ کا آپ توجہ کر کے دیکھیے کہ کس طریقے کا انقلاب یہاں پر گویا کہ ان سلسلوں نے بپا کیا. اور بات کو ختم کرتے ہوئے، 421 ہجری، یہ حضرت سلطان محمود غزنوی کا وصال ہے، اور آپ کا انتقال 421 ہجری میں ہوا. اب آپ دیکھیں 421 ہجری میں جوناگڑھ کے علاقے سومناتھ کی طرف جب یہ مارکہ ہوا، تو یہ علاقے کسی ایک خطے کا مارکہ نہیں تھا، اس کے ساتھ ہندوستان کے سارے راجا اس وقت متحد تھے، اور سارا کفر ایک طرف تھا. تو محمود غزنوی رحمہ اللہ جب تشریف لائے تو ان کے ساتھ خواجہ غریب النواز رحمہ اللہ کے سلسلے کے چھٹے دادا، یعنی ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے ہندوستان میں قدم رکھا تھا. ان کے چھٹے خلفاء کے اندر خواجہ صاحب کا نام آتا ہے، اور یہ 70 سال کے بوڑھے تھے جب ان کو پتا چلا کہ محمود جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو محمود غزنوی کے ساتھ شیخ ابو محمد چشتی جو خواجہ صاحب کے چھٹے دادا پیر ہیں، یہ 70 سال کے بڑھاپے کے اندر محمود غزنوی کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہوئے. اور مختصر یہ کہ علاقہ فتح ہوا، اور اس کے بعد 602 ہجری میں سلطان شہاب الدین غوری اس طرف آئے. شہاب الدین غوری کی ملاقات حضرت خواجہ صاحب سے اجمیر میں ہوئی. قاسم فرشتہ نے اس بات کو تاریخ فرشتہ میں لکھا، شہاب الدین غوری نے ترائن کے مقام پر پرتھوی کو وسیلہ جہنم کیا، اور اس کے بعد اجمیر آئے. اجمیر میں خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی، شہاب الدین غوری نے خواجہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی اور سلسلہ چشتیہ قبول کیا. اور یہاں سے لوٹتے ہوئے قطب الدین ایبک سلاطین غلامیہ کا پہلا بادشاہ، اس کے سپرد ہندوستان کی حکومت کی، مقام گجرات اور جہلم کے قریب دینا کے مقام پر آپ کی مڑ بھیڑ ہوئی یہاں پر کھوکر قبیلے کے لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے دھوکہ دے کر سلطان کو یہاں پر شہید کیا. اور آج ڈاکٹر قدیر خان، جن کو میں دامت برکاتہم لالیہ کہوں گا، ڈاکٹر قدیر خان جنہوں نے پاکستان میں ایٹم بم بنانے کی تحریک کے اندر سب سے بڑا نام، اور سارے مسلمان ان کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو ڈاکٹر عبد القدیر خان قبلہ نے اس مزار مقدسہ کو تعمیر کیا دینا کے مقام پر، شہاب الدین غوری رحمہ اللہ کا مزار جو آج بھی موجود ہے. تو یہ ساری تحریکوں کا سنگم اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے تصوف کا ہاتھ ہے. میں نے بہت جلدی جلدی کر کے آپ کے سامنے تھوڑے سے وقت کے اندر یہ مبارک باتیں جو تقریباً کئی کتابوں کا خلاصہ اور کئی صفوں پر بکھری ہوئی یہ ساری بحثوں کو میں نے کوئی 15-20 منٹ میں آپ کے سامنے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو تفصیلی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اعلانیہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ جہاں جہاں حضرت خواجہ صاحب کا عرس کا سلسلہ ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم وہاں پر یہ باتیں عرض کریں گے. بات کو ختم کرتے ہوئے عرض کروں گا، اتنی مضبوط خانقاہ روئے زمین پر نہیں آئی. یوں تو ہوتا تھا کہ ایک پیر و مرشد آئے جو بڑے باکمال تھے، مریدوں میں وہ جان نہیں تھی، لیکن سلسلہ چشتیہ وہ بزرگ سلسلہ ہے کہ سرکار غریب نواز کے بعد آپ کے دست راست حضور بختیار کاکی آئے. شمس الدین التمش ہندوستان کا بادشاہ جن کے جوتے اپنے بغل میں اٹھا کے پھرتا تھا، سلطان میرے آقا سرکار غریب نواز کے خلیفہ بختیار کاکی، ایک انقلابی شخصیت اسلام کی تحریک کے، ان کے مرید اجل میرے آقا سرکار بابا صاحب بابا فرید شکر گنج رحمہ اللہ، آپ پڑھ کر دیکھیں، ایک انقلابی شخصیت تبلیغ کے، ان کے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء. اب آپ دیکھیں یہ کنٹینیو آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک اتنا بڑا آدمی آ رہا ہے کہ تاریخ میں ایسے لوگ نہیں ملتے. خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ نظام الدین اولیاء کے بعد ان کے خلیفہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمہ اللہ، آپ دیکھیے ادھر حمید الدین ناگوری رحمہ اللہ، حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کے بھانجے حضور صابر پیا رحمہ اللہ، عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ، بر صغیر میں اتنے بڑے اولیاء پے در پہ آئے بہت ہیں، لیکن کنٹینیو ایک کے بعد ایک، اس کا خلیفہ اس کا خلیفہ اس کا خلیفہ، اور ہر خلیفہ اپنی جگہ پر اپنے پیر کا واقعی میں ثانی تھا. یہ خاصہ اگر کسی سلسلے کا ہے تو وہ سلسلہ چشتیہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بزرگوں کو سمجھنے کی اور ان کی تعلیمات کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج یہ جمعہ کا اجتماع گویا کہ درس دے رہا ہے کہ تصوف جن کا نام ہم کہہ کر چشتی ہیں، جن کا نام لے کر ہم قادری ہیں، انہوں نے کتنی جدوجہد جانے دے کر اسلام کو بچایا، اسلام کے اقدار کو بچایا، اسلام کی تعلیم کو بچایا، اسلام کے اخلاق کو بچایا. آج اس خانقاہ سے میری اور آپ کی نسبت ہے، ہم بدعملی کی طرف ہیں، ہم ان کاموں کی طرف ہے جو کام چنگیز خان کرنا چاہتا تھا، ہم ان کاموں کی طرف ہے جو کام ہلاکو خان کرنا چاہتا تھا. تو مجھے اور آپ کو اس بات سے حیا آنی چاہیے کہ ہم اپنے ناموں کے آگے قادری لکھتے ہیں، چشتی لکھتے ہیں، تو ہمارے ہاتھوں میں شریعت کی ڈور کتنی مضبوط ہے. میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میری رات کیسی گزرتی ہے، آپ کی رات کیسی گزرتی ہے، میری تنہائی کیسے گزرتی ہے، آپ کی تنہائی کیسے گزرتی ہے، شب و روز ہم کیا کماتے ہیں، کس طریقے پر کماتے ہیں، کس طریقے پر بیچتے ہیں، کیا چیز اس میں شامل کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے احوال پر غور کریں، کیونکہ یہ نام ہمیں، اس نام کی وجہ سے ذمہ داری اور ہماری عائد ہوتی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا ہے اس عمل کی کوشش کے ساتھ کہ جہاں ان صوفیاء کرام کے ناموں کی نسبت اور ان سے محبت کا دم بھرنے کا یہ اعلان کی توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے، تو ان کا کردار بھی عطا فرمائے، ان کی تعلیم بھی عطا فرمائے، ان کا اخلاق بھی عطا فرمائے. اللہ میری اور آپ کی مغفرت اس مبارک جملے سے کرے، اور میرے اور آپ کے دل کو اللہ حسد اور کبر اور لالچ اور دنیا کی حرص سے پاک کرے. واخر دعوانا الحمدللہ.